فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد وعجل عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال أيضا في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے، ان کے آبا و اجداد کے لیے، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، شکر پروردگار حسین کہ محرم کی پہلی تاریخ کو جمع ہوئے برائے ذکر امام حسین. ہجرت کا 1441 برس شروع ہو گیا، ہماری یتیمی کا ایک سال اور مکمل ہو گیا. انتقام خون حسین میں ایک سال کی اور تاخیر ہو گئی. خدا معلوم کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا عنوان کب بنے، کب جدائی ختم ہو، کب خون حسین کے انتقام کا اعلان کیا جائے، اور کب ہم جیسے یتیموں کو اپنے سرپرست و آقا اور مولا کی خدمت نصیب ہو. آپ سے اس دعا کی التماس کی کیفیت میں ایک بات اور کہوں، اگر بار زحمت نہ ہو تو درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے قریب آ جائیے. جن کی کوئی شرعی مجبوری ہے وہ اپنے مقام پر رہیں، جو آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آ سکتے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اجرکم ربکم، آپ کی زحمت نے ہم سب کی رحمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور خدمت صاحبان علم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی دعاؤں کے ساتھ یقیناً اگر دعا نہ ہو تو انسان کے لیے مشکلات بہت زیادہ. بہرحال علالت کی کیفیت میں کبھی مشکلات عدالت تھیں اور اب مشکلات علالت ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کی دعائیں ساتھ ساتھ ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد. اللهم صل على محمد. اور اب مجھ پر بھی لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے کہ ایک ایسی دعا ہم سب مل کے مانگیں کہ جو ابھی حالت اسیری میں ہمارے علماء، خاص طور سے مولانا قبلہ محترم، ان کی رہائی باعزت طریقے سے اس طرح ممکن ہو کہ فرش عزائے حسین پر، ممبر سرکاری سید الشہداء پر پھر استفادے کا موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہو. پروردگار تمام مشکلات کو دور فرماتے ہوئے مولانا کو رہائی عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عاشورہ مدرسہ اعتقاد کے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیات دو مقامات سے پڑھی گئی، ایک ابتدائی سورہ ہے اور ایک انتہائی سورہ ہے، اور درمیان میں اس کو ربط دیتے ہوئے وقالا فی آخر سورت، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ پڑھا گیا تاکہ ان دونوں مقامات کو باہمی طور پر مربوط کیا جائے. تو یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ بات آپ کی خدمت میں صاحبان علم کے لیے بیان نہیں کر رہا بلکہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بیان کر رہا. میں نے آیت پڑھی والفجر ولیال عشر، یہ دو آیتیں ہیں، درمیان کا جملہ الگ تھا، آیت نہیں ہے، روایت نہیں ہے، ربط کے لیے پڑھا گیا. وقال ایضا فی آخر سورۃ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بائے شروع ہو گئی سورہ مبارکہ والفجر. ویسے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کوئی تعارف ہو تو اس سے بہتر کیا تعارف ہوگا کہ سارا کے سارا قرآن برائے حسین ہے، اور پوری زندگی سرکار سید و شہدا کی نمونہ قرآن ہے. لیکن ساری صورتوں میں اس سورے کو خاص نام دیا میں نے نہیں دیا. میری کیا مجال, میری کیا حیثیت, آپ کی کیا حیثیت کہ آپ کوئی نام دیں سورے کو. اس سورے کو نام دیا امام جعفر صادق علیہ السلام. وارث قرآن نے قرآن کے ایک سورے کو نام دیا سورہ حسین, اور اب کسی اور سورے کی تلاوت کیجئے اپنے مقام پر, قابل احترام ہے, عبادت ہے, ثواب ہے, نجات کا ذریعہ ہے. لیکن سورہ فجر کی تلاوت کیجئے تو یاد حسین کا ایک اور انداز ہے. اور کبھی سرکار سید و شہدا کی یاد آپ کو تڑپائے اور آپ قرآن کھول کر حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو سورہ والفجر کی تلاوت کیجئے. روایت معصوم کے اعتبار سے, اچھا یہ خاص انداز آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود کہ ساری صورتیں قرآن مجید کی حالت نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی. کچھ صورتوں کے لیے پابندی ہے کہ حالت نماز میں ان کو تلاوت نہ کیا جائے, خاص طور سے وہ چار سورہ قرآن مجید جن میں سجدے والی آیت کو رکھا گیا, یعنی 15 سجدوں میں سے 4 سجدے وہ 4 واجب سجدے قرار دیے گئے. ان 4 سورتوں کو آپ نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ کچھ سورتیں ایسی جو تنہا نہیں پڑھ سکتے, کچھ سورتیں ایسی جو تنہا پڑھیں تو نماز نکل جائے. مثلا نماز فجر کی ہو, کل دورانیہ وقت ادا کا ہو 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ, اور آپ شروع کر دیں سورہ بقرہ, سلوات پڑھے محمد تو سورہ ختم ہونے سے پہلے وقت ادائے نماز فجر ختم ہو جائے گا. 286 آیات اور 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 20 منٹ کٹائی. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کوئی ایسا طولانی سورہ پڑھنا جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے, لوگ یہ خیال کریں کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے کھڑے ہوئے. یہ واجب نماز کی بات ہو رہی ہے. کون سی نماز واجب؟ مستحب کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. اتفاق سے کل ہم بات کر رہے تھے جناب اویس کی, تو دو جملے جناب اویس کی یاد میں کل سے مربوط کر دیتا ہوں کہ مستحب نماز. اویس 8 زاہدوں میں سے ایک تھے, زہاد ثمانیہ 8 زاہد گزرے ہیں تاریخ میں, بلکہ بعض علماء کے اعتبار سے یہ سب سے افضل تھے ان میں 8 میں. ان 8 میں کمیل بھی ہیں, اور ان میں سب سے افضل کون؟ اویس. اور اویس ہر ایک رات کے آغاز میں اس رات کا ایک نام دیا کرتے تھے, ہاذہ لیلۃ الرکوع, یہ رات رکوع کے لیے ہے. ہاذہ لیلۃ القیام, یہ رات قیام کے لیے ہے. ہاذہ لیلۃ السجود, یہ رات سجدے کے لیے ہے مثلا. اور پھر اس رات پوری رات کو ایک حالت قیام میں گزارتے تھے, اس ایک رات کو حالت رکوع میں گزارتے تھے, اس ایک رات کو حالت سجدہ میں گزارتے تھے. کسی نے اویس سے کہہ دیا, اویس اتنی لمبی رات, اتنی لمبی رات, اور تم ساری رات رکوع میں رہتے ہو. قبلہ اگر حالت رکوع میں پیش نماز محفل مرتضیٰ کی بات کروں, اگر کسی مسجد کی بات کروں, اگر پیش نماز اگر 7 مرتبہ تسبیح ہے کبریٰ پڑھ دیں تو آپ سوچنے لگتا ہے مولوی صاحب آج کچھ فارغ وقت کے ساتھ آئے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھ دیں اگر, تو آپ سوچیں گے کیا ہو قبلہ آج کمر. جناب اویس پوری رات رکو کی حالت میں, پوری رات. تو کسی نے کہہ دیا اچھا رکو غالباً سجدے سے زیادہ مشکل امر ہے رکو. اگر انسان رات بھر سجدے میں گزارے تو شاید رات بھر سجدے میں جو دباؤ پریشر ہے وہ اس کے اس حصے پر, باقی باڈی کے لیے ذرا سا آسانی ہے. حالت رکو میں پورا پریشر انسان کی بیک سائڈ پر ہے, بیک بون پر جھکا ہوا ہے. کسی نے کہہ دیا اویس کیا کرتا اتنی لمبی رات ہے, عجیب جملہ تھا. فرمایا رات اتنی چھوٹی ہے, کاش کہ رات اتنی بڑی ہوتی کہ ازل سے شروع ہوتی اب تک رہتی. میں حیران رہ گیا یہ جملہ جناب اویس کا پڑھ کر, مجھے حضرت داؤد یاد آ گئے, اللہ کے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام. مکان نہیں بنایا تھا پکا, کچا مکان بنایا تھا, ٹیمپریری مکان بنایا تھا, رہتے تھے. تو فرشتے نے آپ سے سوال کر لیا کہ آپ نے کوئی مکان مضبوط نہیں بنایا ہے. کیا مضبوط مکان بناؤں, کتنا زندہ رہنا ہے, 400 سال بس. فرشتے نے حیران ہو کر جناب داؤد سے جملہ کہہ دیا, اللہ کے نبی ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ لوہے کے مکان بنائیں گے. تو حیران ہو کر جناب داؤد نے پوچھا کہ ان کی عمریں تو ہزاروں برس ہوں گی, پھر لوہے کے مکان میں رہنے کے لیے 1000 برس کی عمر ہو. جناب داؤد کے سوال کے جواب میں جو فرشتہ کہتا نہیں کہ عمریں 40 سال 60 سال. فرمایا اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا. جناب داؤد اویس عاشق علی ابن ابی طالب عاشق ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا شوق اور ذوق تھا. خیر بات درمیان میں اس لیے آ گئی کہ یہ مستحب نماز کا مسئلہ تھا, مجھے یاد نہیں گویا کہاں سے تھا, واجب نماز کا مسئلہ الگ ہے. مستحب نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے سورتوں کو بھی آیتوں کو بھی, اور جیسے روایت میں ترکیب بیان کی گئی. لیکن سورہ مبارکہ والفجر کے بارے میں خدا نے ایک خاص انداز رکھا, نہ بہت طویل سورہ ہے, اتنا طویل سورہ کہ نماز واجب میں پڑھنا ممکن نہ رہے. خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں 286 آیات رکھ سکتا تھا نا, نہیں رکھے. اور خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں سجدے والی واجب آیت کو رکھ سکتا تھا, نہیں رکھا. اس کا مطلب کہ فقہی طور پر سورہ والفجر کو پروردگار نے ایسا سورہ قرار دی جس کو واجب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے. کل 30 آیتیں ہیں. اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اگر کوئی اپنی واجب اور مستحب، یہ لفظ اور یا لفظ یا، واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اسے روز قیامت سرکار سید الشہداء کے ساتھ محشور کرے، اور خدا اسے جنت میں درجہ سرکار سید الشہداء میں جگہ دے گا. یہ درجہ سرکار سید الشہداء کیا، خالی ایک جملہ سن لیجئے. ویسے تو یہ ایک جملہ ناکافی ہے، مگر صرف ایک مثال دیتے ہوئے میں درجہ بیان نہیں کر سکتا مولا کا، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میں شہیدان کربلا کا درجہ بیان نہیں کر سکتا تو سید الشہداء کا بیان کیسے کر دوں. ایک مثال، صدام جیسا ظالم جس نے بڑے ظلم تھا، خود بھی ظالم اور اس کے خاندان کے لوگ اس کے ہی ذریعے سے ظالم بنے، اس کا داماد، عجیب اتفاق کے داماد کا نام بھی حسین ہے، تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا مومنین کو، اور صدام کے داماد نے ان تینوں قیدیوں کو، طریقہ ہوتا تھا قبریں کھودی جاتی تھیں یا گڑھے کھودے جاتے تھے اور گڑھوں کے قریب کھڑے کر کے ان کو فائر شوٹ کیا جاتا تھا، مگر صدام کے داماد نے، یہ شخص بیان کرتا کہ ہم تینوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے گئے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور جب صحرا میں یا بالکل ویران مقام پر پہنچے تو پٹی کھول دی گئی تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی قبروں کو دیکھ لیں. صدام کے داماد نے، یہ مومن کہتا ہے، پہلے شخص کو، پہلے قیدی کو قریب بلایا، اس سے پوچھا کس کو مانتا ہے، امام حسین کو یا صدام کو. اس نے کہا امام حسین کو مانتا ہوں. جیسے ہی اس نے امام حسین کا نام لیا اس نے اسے شوٹ کر دیا، اتنی گولیاں ماری کہ پورا جسم چھلنی کر دی. اب یہ دو افراد جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ انسان تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا، صرف ایک نام لینے کی وجہ سے. دوسرے کو بلایا، اس سے پوچھا کس کو مانتے ہو، امام حسین کو صدام حسین کو، امام حسین کو. اس کو بھی شہید کر دیا گیا. تیسرا والا شخص، اسے بلایا اور پوچھا صدام کے داماد نے کسے مانتے ہو، کہ میں اتنا ڈر گیا تھا. دو افراد کا خون، ان کا تڑپنا، ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھے، اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ میں ڈر گیا اور میں نے کہہ دیا کہ میں صدام حسین کو مانتا تھا. یہ مومن کہہ دیا، کہتے مجھے چھوڑ دیا گیا کہ ساری زندگی پچھتاتا تھا، خوب رویا، مولا سے بڑی معافی مانگی، مولا غلطی ہو گئی، میں ہوں تو آپ کا، بس ڈر گیا تھا میں. کہتا ہے میں نے حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا. سرکار کو دیکھا اور سرکار اپنے روزے کے دروازے پہ کھڑے. اتنے میں ان دو شہیدوں کے جنازے حرم میں لائے گئے، انہی دونوں کے. پہلا شہید کو پہلے مارا گیا تھا. جب اس کو لے کر لوگ پہنچے, یہ خواب دیکھ رہا ہے, تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جا کر گنج شہیدہ میں شہدائے کربلا کے ساتھ دفن کر دو. دوسرے والے کو جب لوگ لے کر پہنچے جنازے کو, یہ خواب دیکھ رہا ہے, اور امام سے پوچھا مولا کہاں دفن کرنا ہے اسے؟ فرمایا اسے میری زری کے اندر دفن کرو. اب یہ خواب میں مولا سے معافیاں مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, مولا غلطی ہو گئی, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. عجیب بات, روتے روتے اس نے مولا سے سوال کر لیا, مولا یہ دونوں شہید دونوں برابر, آپ نے ان کا مقام رکھا الگ الگ, ایک گنجے شہیدہ میں, ایک آپ کی زری کے اندر. فرمایا سنو, یہ جو پہلا شخص تھا شہید, اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا, میں اگر کہوں گا امام حسین یا کہوں صدام حسین تو کیا ہونے والا, اللہ اکبر. تو اس نے میری محبت کی بنیاد پر کہا امام حسین, انجام کو جانے بغیر اس کا مقام شہدائے کربلا کے ساتھ. دوسرے والے نے انجام دیکھ لیا تھا کہ اگر میں کہوں امام حسین تو انجام کیا ہوگا, اور اس نے جانتے بوجھتے شہادت کو قبول کیا, اس کا مقام میری ذریعہ مقدس. اب اگر کوئی سورہ والفجر کی تلاوت کرے اپنی نماز میں, ایک دن ہی صحیح, چلیے ان 10 دنوں میں کوئی دن نکال لیجئے, صبح کی نافلہ نمازیں پڑھ لیجئے گا. اچھا 30 آیتیں ہیں تو یاد تو نہیں ہوں گی, یاد نہیں ہے کوئی بات, دیکھ کے پڑھ لیجئے گا, اور اگر مصحف نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا, واجب نماز کی مجبوری الگ ہے کہ عذر شرعی کے بغیر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, مستحب نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے. روایت معصوم کے لحاظ سے اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے, خدا اسے جنت میں درجہ حسین میں جگہ دے گا. حیرت کی بات, لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر حسین صلوات پڑھے محمد والے, تو سورہ والفجر کی تلاوت کی اہمیت پر یہ ایک حدیث کافی ہے. سورہ والفجر میں پروردگار نے ابتدا میں 5 قسمیں استعمال کی اور آخر سورہ میں 4 حالتیں بیان کی. ان 5 قسموں کے ساتھ پروردگار عالم نے کسی خاص پیغام کو دیا ہے. شاید میں اتنی زیادہ تاکید آج اس پر نہ رکھتا اگر آج پہلی محرم نہ ہوتی. ساری وضاحتوں کے ساتھ فجر کے معنی کیا ہے, فجر کہتے ہیں وسیع شگاف کو, یہ سامنے بڑا کھلا ہوا جو علاقہ ہے جس سے باہر کا منظر آپ کو دیکھتا ہے یہ فجر ہے, سامنے وہ کھلا ہوا علاقہ جہاں سے آپ کو باہر کا منظر دکھتا ہے وہ فجر ہے. یہ اوپر جو ہے یہ عرش ہے, نیچے جو ہے وہ فرش ہے. عجیب بات ہے, جب عرش فرش بن جائے تو فرش اعلیٰ ہو جاتا ہے, جب عرش فرش بن جائے, کھلا ہوا وسیع شگاف, یہ فجر نہیں ہے. پسیاں سے بھی آ رہی ہے، یہ فجر نہیں، وہ فجر ہے. ایک معنی یہ اس کا، ایک معنی وقت صبح. ساری تفسیری بحث چھوڑتے ہوئے، فجر کی دو قسمیں، کاذب اور صادق، اب چھوڑتے ہوئے فجر کے ایک معنی مفسرین نے لکھے کہ سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ فجر، آج ہے روز فجر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج روزے فجر ہے. بعض نے لکھا کہ نہیں، دس ذی الحج قربانی کا دن فجر کا دن. البتہ فجر کہتے ہیں ہر اس انقلاب کو، ہر اس امید کو جو ظلمتوں کو ہٹا کر انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا. اور قسم بخدا اگر نام حسین نہ ہو تو مظلوموں کو جینے کا سلیقہ نہ ملے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ نصیب نہ ہو. تو ہر انقلاب کو فجر کہتے ہیں. انقلاب ختم یہ مرتبت کی آمد، انقلاب انقلاب امام زمان کی آمد، انقلاب انقلاب سرکار سید الشہداء کا قیام، انقلاب. تو ایک فجر ماضی میں، ایک فجر مستقبل میں، اور ایک فجر ہے کربلا میں. درست. اور روایات میں ایک جملہ استعمال ہوا، آپ کے ذوق ایمانی کو اور قریب کرتے ہوئے مولا کی خدمت سے، میں وسیلہ ہوں آپ کو قریب کرنے کے لیے آپ کے مولا سے، اپنے آپ سے نہیں. آپ کا ہر لفظ سبحان اللہ مولا کے لیے، آپ کا ہر لفظ تحسین مولا کے لیے ہو، خطیب کے لیے نہیں، مولا کے لیے. کہ فضائل مولا بیان ہو رہے ہیں، نہ کہ فضائل مولانا. صلوات پڑھے محمد والے. تو اگر آپ اور ہم اپنے اذہان کو اس طرف راغب کریں تو یقیناً یہ بات عبادت کی اس کیفیت میں آپ کو لے جائے کہ آپ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین سے قریب ہو جائے. روایت کے اعتبار سے والفجر سے مراد مخصوص ذات، ذات امام زمانہ علیہ السلام ہے. اب اس سورے کو سورہ مہدی کہوں، اللہ اکبر، کہ اگر امام زمان فجر ہے تو باقی ائمہ کہاں ہیں؟ کہ لیالی ناشر، کیا دس راتیں نہیں ہیں، دس امام ہیں. کیا خدا راتوں کی قسم کھائے گا؟ اس سے مراد دس ائمہ ہیں. دس ائمہ کون؟ مولا کائنات کے باس سے لے کر مولا حسن مجتبیٰ سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک، حسن سے حسن تک. جب آپ اس کیفیت میں اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کا لطف کتنا مولا سے آپ کو قریب کرے گا. اور مولا سے قریب ہونے کی ایک کیفیت یہ بھی کہ آپ ممبر سے قریب ہو جائیے. یہ خلا پڑا ہوا ہے، اور آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے اور آگے. اللہم صل علی محمد. دیکھیں جتنا قریب بیٹھیے گا آپس میں صاحبان ایمان مل کر، اتنا فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی اور اتنا درمیان کے فاصلے ختم ہوتے ہیں. اور ہم تو بلا فصل کے ماننے والے, ہم تو ایرے غیروں کے فاصلے کو قبول کرتے ہی کب ہیں. ہمارا تو یقین کامل ہے کہ چلے محمد سے پہنچیں علی تک, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور جن کو فاصلے ملے وہ اب تک فاصلے بھر ہیں. خیر, بات ہو رہی تھی آپ کی خدمت مقدس میں, دس راتیں نہیں, بتون قرآن میں سے ایک بطن یہ کہ اس سے مراد 10 امام ہیں. جب 12 امام ہو گئے اور دوسرے امام سے لے کر اور 11 امام تک یہ بھی ہو گئے, اب کون رہ گیا؟ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْر, کہے قسم کھائی اللہ نے شف کی. شف کہتے ہیں زوج کو, زوج مانے دو. اتفاق سے آج اتوار, آج کے دن دو معصوم کی زیارت, ایک شہزادی کونین ایک مولائی متقیان. باقی رہ گیا فرد, تو فرد فرید بعد از خدا بزرگ, وہی قصہ مختصر, حبیب خدا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چار قسموں میں چہاردہ معصومین کو بتون قرآن کے طور پر بیان کیا گیا. پانچویں قسم واللیل اذا یسر, قسمیں میرا موضوع نہیں تھی, صرف اس لیے کہ آپ سورہ والفجر کی تلاوت کریں کسی نماز میں, اس لیے میں اتنا ڈیپ تک گیا. اب آئیے, عنوان ہمارا ہے عاشورہ, مدرسہ اعتقاد, اور عاشورہ جیسی ون ڈے یونیورسٹی شروع ہوئی صبح کے وقت میں اور ختم ہو گئی. لفظ ختم کہنا بڑا مشکل ہے, ہاں ختم نے علامت, ختم مانے خاتمہ نہیں, علامت. عصر عاشور پر اس یونیورسٹی نے تمام انسانیت کو ایسا شور بخشا کہ جب بھی کبھی کسی آدمی کو انسان ہونے کا شرف ملا تو اسے ایک ہی یونیورسٹی سمجھ میں آئی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, آدمی کو نہیں انسان کو. شاید یہ شاعر کی مجبوری ہے کہ اس نے اسے انسان کہہ دیا, حالانکہ انسان تو ہوتا ہی جب ہے جب حسین سمجھ لے. جو حسین کو نہ سمجھے وہ حیوان تو ہے, انسان نہیں ہے. اب کوئی حیوان ہو, میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, عجیب غریب مثال ہے. سورہ بقرہ میں ایک حیوان کا تذکرہ ہے, اور وہ حیوان کون ہے؟ وہ حیوان نبی کے ساتھ ہے. نبی کے ساتھ اگر کوئی حیوان ہو تو کبھی انسان نہیں بنتا, حیوان ہی رہتا ہے. نبی کا نام ہے عزیر, گھبرائیے نہیں, بالکل محفوظ الفاظ میں مطمئن پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. نبی کون عزیر؟ علیہ السلام, حضرت عزیز کے بھائی عزیر. اور آپ چلے, پورا واقعہ آپ کے علم میں سورہ بقرہ. اور جب آپ نے ایک بستی کو دیکھا کہ جو ہی خافیت علی عروشہا, تو تباہ ہو چکی تھی, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا, مالک ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہ اچھا ہم تمہیں بتائیں کو زندہ کیسے کریں گے, لاؤ پہلے تمہیں مار دیتے. اب میرا انداز ہے یہ پریکٹیکل تجربہ, پیغمبر کو نیند کی حالت عطا کر دی گئی, سو گئے, اتنے بے خبر سوئے. آپ کے ساتھ ایک حیوان ہے, آپ کے ساتھ ایک خوراک ہے طعام. اور جب اٹھے تو فرشتہ بشکل بشر قریب آیا, پوچھا کم لبستہ, یہاں کتنا ٹھہرے؟ فرمایا لبستو یومن او بازا یومن, کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں ایک دن یا اس سے کچھ کم. بل لبستم یا طعام من, نہیں نہیں آپ یہاں 100 سال ٹھہرے ہیں. فانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھیے, اپنے گدھے کو دیکھیے. جب پلٹ کر دیا گدھے کو تو وہ بالکل اس کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی تھیں, اسٹرکچر پورا گدھے کا زمین پر آیا, اس کی موت واقع ہوئی ہوگی, ہڈیاں سڑی گلی سب ختم ہو گیا بالکل, اب جیسے مٹی پڑی ہے اور نقشہ بنا ہوا گدھے کا صرف. اللہ اکبر. اور پھر آپ کے سامنے وہ مٹی اڑی, ہڈیاں بنی, گوشت بنا, کھال بنی اور گدھا زندہ ہو گیا. جب نبی کے ساتھ سویا تب بھی گدھا تھا, اور 100 سال بعد اٹھا تب بھی گدھا تھا. نبی اگر کوئی 100 سال تک نبی کے ساتھ سوئے تو گدھا ہو تو گدھا ہی رہے گا. یہ بات حیوان کی ہو رہی تھی ہاں, اور اس لیے یہاں تک پہنچی کہ میں انسان کی بات کر رہا تھا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سورہ والفجر کا نام سورہ انسان ہو. ایک ایسی یونیورسٹی امام نے قائم کی 10 محرم کو, جس میں ایڈمیشن کی ایک شرط ہے. دیکھیے ہر اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن بغیر شرائط کے نہیں ہوتا, ہوتا ہے. اور اگر کوئی شرط نہ ہو سمجھ لیجیے گڑبڑ ضرور ہے. کوئی اگر این جی اوز کا عنوان اٹھا کر کوئی اسکول بنانے چلے آئیں سمجھیے کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اگر کہیں سے مال بغیر محنت کے ملنے لگے تو اس مال کو وصول مت کر لیجیے گا کہ آ رہا ہے آنے دو, پھر کل خدا کے جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو. آج تم نے نہیں پوچھا کل خدا نہیں پوچھے گا. تو دیکھیے کہ آپ کے پاس, میں نیب کی بات نہیں کر رہا, ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا, وہ حساب لے لے گا. جب سے آئے زیدی صاحب تب سے تو مسائل شروع ہو گئے. ایک خزانہ بھرنے کے لیے آیا, ایک خزانے کا محافظ بن کر آیا. خیر یہ چھوڑ دے اس بات کا. انسان پوچھے صحیح کہ شرط کیا ہے اس عاشورہ ون ڈے مدرسہ, اس میں شرط کیا ایڈمیشن کا؟ ایک شرط ہے لقمہ حلال, صرف ایک شرط ہے لقمہ حلال. اور لقمہ حلال کھانے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, انسان ہونا شرط. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لقمہ حلال آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے وقت تمام ہو گیا. ابھی تو ہم نے مدرسے کے داخلے کی پہلی شرط بیان کی صرف، یہی شرط اول ہے، یہی شرط بنیادی ہے، لقمہ حلال. اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ سجدوں کے بعد داخلہ ملتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس ایڈمیشن میں روزوں کے بعد داخلہ ملتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس مدرسے میں داخلہ حج کرنے کے بعد ملتا ہے، تو آپ کو اس ون ڈے مدرسے میں ایسے لوگ ملیں گے نہ جنہوں نے سجدے کیے تھے، سجدوں کے منکر نہیں تھے، احتیاط کے ساتھ سجدوں کے منکر نہیں تھے، مگر سجدوں سے بے خبر تھے. بے خبر ہونا اور ہے اور منکر ہونا اور ہے. منکروں پہ خدا کی لعنت ہے. جو سجدے کا منکر اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ جو سجدے سے بے خبر ہو وہ کبھی نہ کبھی جب حسین کو سمجھے گا سجدہ کر لے گا. لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین. یار بات واضح. اس لیے میں نے جملہ مکمل کیا کہ کہیں کسی ذہن میں کوئی بات مشتبہ نہ ہو جائے کہ اس ون ڈے مدرسے میں سجدے لازم نہیں. نہیں، ون ڈے مدرسے میں اس کا آغاز اکبر کی اذان سے ہوا، اس کا آخری پیریڈ ہوا حسین کا سجدہ. یہ مدرسہ. اور چونکہ محرم کی پہلی تاریخ، اور اب جہاں جائیے گا وہاں پر ایک ہی روایت پڑھی جائے گی یا کہیں دو طرح کے مصائب سنیں گے آپ، ایک محرم کے چاند کے حوالے سے یا زہرا کے چاند کے سفر کے حوالے سے. بس یہ سمجھیے کہ محرم کا چاند جیسے نکلا افق پر، ایسے زہرا کا چاند نکلا مدینے سے. آپ محرم کے چاند کو دیکھ کر روئے، مدینے والے زہرا کے چاند کو کھو کر روئے. اور اب میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، علامہ سید ذیشان الرجوادی علی اللہ مقامہ، نام اس لیے لیا کہ تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہو. ان کی مجلس اور ان کی کتاب سے اس روایت کو خاص طور سے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں مدینے پہنچا، رجب کی 28 تاریخ تھی، سن 60 ہجری. عجیب تھا مدینے کا مزاج، ساری دیواریں در ایسے سنسان ویران لگتے تھے جیسے گریا اور بکا کی کیفیت ہو. لگتا تھا مدینے کے در و دیوار ہو رہے تھے، اور جس سے ملتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. لوگ گلے مل مل کے ایک دوسرے سے اتنا روتے تھے. اب روایت اس سے ہٹ کے سنیے کہ دو خاص دن مدینے میں ایسے گزرے جس میں گریہ بہت ہوا، یا رسول خدا کی وفات کا دن یا حسین کے مدینے چھوڑنے کا دن. اتنا گریہ تھا، ہر شخص روتا تھا. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے پوچھا کیا ہو گیا، آج کس کی رحلت ہو گئی، کس کی وفات ہو گئی؟ تو کسی نے مجھ سے کہا لگتا ہے تم آج کوفہ مدینے پہنچے ہو. تم نہیں معلوم کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آج مدینے کی رونق مدینہ چھوڑ کے جا رہے. آج مدینے سے زہرا کا لال رخت سفر باندھ رہا ہے. اللہ اکبر. دوسرے علماء نے اس بات کو اس طرح لکھا کہ بچے بچوں سے مل کے روتے تھے, جوان جوانوں سے مل کے روتے تھے. یہ یوں لکھا کہ بچے اون و محمد سے مل کے روتے تھے, جوان علی اکبر سے مل کے روتے تھے. اتنا کہرام تھا مدینے میں, کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. عبداللہ کہتا کہ میں محلے بنی ہاشم پہنچ گیا, دیکھوں کہ سواری امام کی رخصت کیسے ہوتی ہے. بس طویل زحمت نہیں آپ کے لیے, اپنی طبیعت دیکھتے ہوئے صرف چند جملے پڑھوں گا. عبداللہ کہتا میں پہنچ گیا, دیکھا کہ پورا انتظام ہے. پہلے ایسے اونٹ لائے گئے جن پر سامان رکھا گیا, سفر کا سامان, اونٹ آگے بڑھا دیے گئے. پھر ایک اماری لائی گئی, اس اماری کو جیسے ہی در بیت الشرف سے لگایا گیا, ایک 13 سال کا جوان جلدی سے آگے بڑھا اور کسی پردہ نشین مخدرہ کو سواری پہ سوار کرایا. میں نے ہاشمی جوان سے پوچھا, کہتا کہ یہ کون جوان ہے, یہ کون سوار ہوا ہے؟ ہاشمی جوان نے روتے ہوئے کہا, یہ قاسم تھے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہے تھے. بس ایک جملہ یاد رکھیے گا, خدا سلامت رکھے ماؤں کے لیے ان کے بیٹوں کے وجود کو. ایک دن ایسا بھی تو آنے والا ہے نا, جب ام فروہ سوار ہوں گی اور قاسم نہ رہیں گے. کہتے ہیں کچھ دیر بعد ایک اور اماری لائی گئی, ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا, ایک مخدرہ کو سواری پہ سوار کرایا گیا. میں نے پوچھا ہاشمی جوان سے, یہ کون سوار ہوا, یہ کون جوان ہے؟ ہاشمی نے کہا, یہ علی اکبر تھے, اپنی ماں کو سوار کرا رہے تھے. اللہ اکبر. کہتا ہے میں رو رہا تھا, آنسو بہاتا جاتا تھا, کہ ایک مرتبہ ایک ایسی اماری لائی گئی کہ 13 سال کا جوان بھی آگے آیا, 18 سال کا جوان بھی آگے آیا, اور 32 سال کا جوان بھی آگے آیا. اتنی جلدی جلدی جوان آگے بڑھے, اس اماری کے پردے کو تھام لیا. اور کسی مخدرہ کو سوار کرایا گیا, نہیں معلوم کون تھا. کہ ہم نے پوچھا, اب کون سوار ہوا کہ اتنا اہتمام ہوا؟ زہرا کی چھوٹی بیٹی سوار ہوئی, ام کلثوم. بس رونے والو, ابھی تک عبداللہ کہتا ہے حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اماری اور لائی گئی, سارے جوان جن کا اب تک تذکرہ ہوا سب کے سب قریب آ گئے, اور ایسا ہوا کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی اور حسین خود اٹھ کر قناعت تھامنے چلے آئے. کہتا ہے تب میں نے پوچھا, یہ کون مخدرہ ہے جس کے لیے حسین نے کرسی چھوڑ دی؟ تب کہا گیا, تو نہیں جانتا, آپ زہرا کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ سوار. بس یہ سننا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. رونے والو, یہ مدینے سے روانگی کا منظر تھا. بس ایک جملہ سنیے گا, یہ 28 رجب ہے, مدینہ ہے, وہ 11 محرم کربلا ہے, جب جناب زینب اولیا ہے, زہرا کی بڑی بیٹی, سب کو سوار کرا دیا, ایک ایک بی بی کا بازو تھام تھام کے بٹھا دیا. رونے والوں, بس ایک سخت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر اونٹ پر اماری نہ ہو تو بیٹھنا اور مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ اماری میں جو لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو تھام کر پکڑ کر بیٹھا جا سکتا ہے, بغیر اماری کے بے کجاوہ اونٹوں پر بی بی سوار کیسے ہو؟ جناب زینب کو جلال کا عالم فرمایا, کوئی قریب نہیں آئے گا, ہم اپنی بیویوں کو سوار کرائیں گے.
ایک ایک بی بی کا بازو تھاما، آج قاسم نہیں ہے، ام فرما کا بازو زینب نے تھاما، آج علی اکبر نہیں ہے، ام لیلہ کا بازو زینب نے تھاما، آج کوئی اور نہیں ہے، اور جناب کلثوم کو بھی جناب زینب نے بٹھایا، فضا رو رہی ہیں، فرمایا اما فضا آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں، فضا کو بھی جناب زینب نے سوار کرا دیا، آپ سب بیویاں سوار ہو گئیں، بی بی نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اپنے لیے کو سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا، رونے والو اور محمد نہیں ہے، اب قاسم نہیں ہے، علی اکبر، عجیب مگر جملہ ہے، نہ بی بی نے اونو محمد کو یاد کیا، نہ بی بی نے علی اکبر کو یاد کیا، نہ بی بی نے قاسم کو یاد کیا، نہ بی بی نے اپنے مولا اپنے آقا مولا حسین کو یاد کیا، ہاں عجیب منظر تھا، نعرہ القمہ کو دیکھا، آواز دیا اے ناخل عباس، بھائی عباس کہاں رہ گئے، ارے جب مدینے سے چلی تھی تو
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار حضرت ثانیہ زہرا کے مقام و مرتبے کا واسطہ، پروردگار اس بی بی کا واسطہ کہ جو شریکت الحسین کے نام سے یاد کی جاتی ہے، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، ہم سب کو بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو بی بی کی شفاعت سے بہرہ یاب فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب زینب علیا کی چادر کی عظمت کا واسطہ، مومنات ہماری بہنوں بیٹیوں کے حجاب کی حفاظت فرما. پروردگار جو حجاب کے ضامن ہیں بھائیوں کو بیٹوں کو، اور جو صاحب ازدواج ہیں ان شوہروں کو مالک، اپنے تمام مومنات کے پردوں کا محافظ قرار دے. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ اپنے امام کو راضی کر سکیں، ہاں تو اگر چاہے، تو اگر چاہے تو تو ہمارے امام کو ہم سے راضی کروا سکتا. پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار اس سال محرم کو ظہور امام کا سال خراب، بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں، امام کی خدمت گزاروں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.